إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نکاح سے متعلق احادیث کا ذکر ہے. حضرت امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عن عثمان رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح، رواہ مسلم فی روایت ولا يخطب، وزاد ابن حبان ولا يخطب علیہ. حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ پیارے رسول نے فرمایا، لا ينكح المحرم ولا ينكح، نہ خود اپنا نکاح کرے احرام کی حالت میں کوئی شخص، اور نہ کسی دوسرے کا نکاح کرے، خود نہ کسی کا کرے یا دوسرے کا بھی نکاح کرائے. یہ چیز گویا محرمات احرام میں سے ہو گئے. جس طرح احرام کی حالت میں آدمی سر نہیں مڈا سکتا، احرام کی حالت میں شکار نہیں کر سکتا، اسی طرح احرام کی حالت میں منگنی کرنا یا نکاح کرنا سب حرام ہے. اس کے بعد پھر مسئلہ رہ جاتا ہے کہ اگر کسی نے کر لیا تو اس کا کیا حکم ہے. گناہ کیا اس میں کوئی شک نہیں، نکاح کو صحیح مانا جاتا ہے. اگر دخول کیا تو مہر لازم ہے، سب کچھ ہے. اور یہ نہیں کہا جائے گا کہ نکاح باطل ہے، جیسا کہ بعض علماء نے کہا ہے، لیکن اس کے بارے میں اکثر علماء کا یہی فیصلہ ہے کہ نہیں، نکاح ہو گیا لیکن بہت بڑے گناہ کا مرتکب ہوا. اگر جہالت میں کیا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کرے، لیکن اگر جان بوجھ کر کے کیا ہے تو بہت بڑا گناہ کیا ہے، توبہ استغفار کرے، نکاح کو صحیح مانا جائے گا. اور اس کے علاوہ اس کو ایک علم حدیث میں، جیسے بہت سے یہ منکرین حدیث کہتے ہیں کہ کس حدیث کو لیا جائے، حدیثیں ایک دوسرے سے لڑتی ہیں، ایک دوسرے کے خلاف پائی جاتی ہیں. دیکھیے دوسری حدیث اس کے خلاف آتی ہے. وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال تزوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم میمونۃ وهو محرم. بخاری اور مسلم کی روایت ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت میمونہ، جو حضرت عبداللہ ابن عباس کی خالہ تھی، جو راوی حدیث ہیں، حدیث بیان کرنے والے ہیں، ان کی خالہ حضرت میمونہ کے ساتھ پیارے رسول نے شادی کی احرام کی حالت میں. وهو محرم لفظ ہے، وہ محرم. آپ نے تو منع فرمایا ہے کہ محرم نکاح نہ کرے، اور نہ خود اپنا نہ کرے، اور نہ کسی دوسرے کا کرائے، اور یہاں آپ نے کیا ہے. اس طرح کے بہت سے افعال آتے ہیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ آپ نے امت کو منع کیا لیکن آپ کے لیے خصوصی کوئی ایسا حکم ہوتا ہے. جس طرح ابھی روایت گزری ہے، آیت میں خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، وَإِنِ امْرَأَةٌ مُؤْمِنَةٌ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ ان اراد النبی ان یستنکحها خالصۃ لک من دون المؤمنین. اگر کوئی عورت پیارے رسول کو اپنا نفس ہبا کرتی ہے، دے دیتی ہے اپنے کو، تو پیارے رسول کو کے لیے جائز ہے کہ آپ قبول کر لیں، اور وہی نکاح ہو گیا. پھر نکاح اور مہر اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. خالصۃ لک من دون المؤمنین یہ صرف پیارے رسول کے لیے ہے، مومنین اور مومنین کے لیے جائز نہیں ہے کہ کوئی بھی عورت آ کر کے کہہ دے کہ میں اپنے کو آپ کے حوالے آپ کو دے رہی ہوں. تو یہ قبول کرنا اور اس کے ورے شادی کر لینا یا اس سے جمع کرنا جائز نہیں ہے. پیارے رسول کے ساتھ بہت سی خصوصیتیں اس طرح کی ہیں. کیا یہ حدیث پیارے رسول کی خصوصیت پر دلیل ہے؟ علماء نے اس میں دو باتیں کہی. ایک تو یہ ہے کہ اگر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی ہے تو یہ آپ کے لیے خاص ہے، اور امت کے لیے جو حکم ہے وہ امت کے لیے خاص ہے. یعنی یہ کہ عام لوگوں کے لیے جائز نہیں. پیارے رسول نے اگر کوئی کام کسی امت کو کرنے سے منع کیا اور آپ نے خود کیا تو آپ کے ساتھ وہ خاص ہوگا. آپ کا قول مبارک یا حکم مبارک امت کے اوپر لازم ہوگا. لیکن یہاں مسئلہ یہ ہے کہ تمام لوگوں نے حضرت ابن عباس کو کہا ہے کہ وہم میں پڑ گئے ہیں. ایک آدمی وہم اور غلطی کر سکتا ہے سمجھنے میں. حضرت عبداللہ ابن عباس کی عمر اس وقت 14 سال کی تھی جب آپ فتح مکہ میں آئے، یا حجر کیا نام، یہ کیا نام ہے، حجۃ الوداع پہ آئے، تو آپ کی عمر 14 یا 15 سال کی تھی. اس وقت کہتے ہیں ان کو وہم ہو گیا، پیارے رسول نے حضرت میمونہ سے جو شادی کی تھی حدود حرم میں تو تھے. محرم کہتے ہیں جو شخص حدود حرم میں ہو، شاید ان کا مقصد یہ ہے کہ حرم کے اندر آپ نے شادی کی تھی، حدود حرم سے باہر نہیں تھے. آپ ہر ایک آدمی کو محرم لغتن کہا جا سکتا ہے زبان کے اعتبار سے کہ آپ حرم میں آئے. اور محرم کہتے ہیں جو احرام پہنے ہو اور نیت عمرہ یا نیت حج کیے ہو. لیکن یہاں اگر یہ کہا جائے کہ آپ حرم میں تھے تو یہ بات بن سکتی، لیکن اس کے خلاف جو روایتیں ملتی ہیں حضرت میمونہ کی، خود کہتے ہیں پیارے رسول نے مجھے مجھ سے شادی کی، آپ احرام میں نہیں تھے، حضرت میمونہ کہتی ہیں. اسی طرح ابو رافع جو حضرت میمونہ اور پیارے رسول کے درمیان واسطہ تھے، انہوں نے بھی دوسری روایت ان کی ہے حضرت ابو رافع کی، وہ کہتے ہیں کہ پیارے رسول نے حضرت میمونہ سے شادی کی، آپ احرام میں نہیں تھے. تو اس وجہ سے علماء نے حضرت عبداللہ ابن عباس کا وہم یہاں شمار کیا ہے. یہ نہیں کہا کہ یہ چیز پیارے رسول کے ساتھ خاص ہے، آدمی وہم کر سکتا، جان بوجھ کر کے غلطی نہیں کی. ایک چیز ہے ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ پیارے رسول نے احرام کی حالت میں آپ سے شادی کی، لیکن جس کے ساتھ خاص واقعہ ہوا ہے وہ خود کہتے ہیں کہ نہیں، پیارے رسول نے میرے ساتھ جو شادی کی وہ آپ احرام کی حالت میں نہیں تھے. اسی طرح تیسرے آدمی جو تھے جن کا نام ابو رافع اور وہ سفیر تھے، کان سفیرن، یعنی گویا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت میمونہ کے درمیان واسطہ تھے شادی کرانے کے، انہوں نے بھی کہا کہ پیارے رسول احرام کی حالت میں نہیں تھے. تو خلاصہ یہ نکلا کہ پیارے رسول کا فعل اور پیارے رسول کا قول دونوں برابر ہے، اس میں اختلاف نہیں ہے. یہ ہے طریقہ یعنی دونوں حدیثوں کو جمع کرنے کا. منکرین حدیث کہتے ہیں حدیث مختلف ہیں کیسے لی جائیں، لیکن اپنی عقل سے سمجھ کو، آج ایک آدمی سمجھ رہا ہے دوسرا کچھ اس سے کچھ اور سمجھے آیت سے، اس کو قبول کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن احادیث کو چونکہ حدیث سے ان کو دشمنی اور حدیث کو حدیث والوں کی طرح پڑھنا نہیں چاہتے ہیں، جو قواعد ہیں اس پر عمل نہیں کرتے ہیں، سمجھ سے قاصر ہیں، اس وجہ سے وہ بیچارے جو ہیں اپنے کو کہتے ہیں کہ نہیں حدیث حجت حدیث نہیں ہے یا حجت اسلام نہیں ہے. بہرحال ان کی یہ غلطی ہے اور یہ یقیناً کفر تک ان کو لے جاتی ہے. اور بہرحال افسوس کی بات ہے کہ اس قسم کے جو غلط عقائد ابھرتے ہیں مسلمانوں کے درمیان، ان کی پشت پناہی کافر اور مشرک کرتے ہیں. ان کی مدد پرانے زمانے سے لوگوں نے کی ہے، قادیانی نکلے تو ان کو پالا. بہرحال تو اس طرح کا آج کل عورتیں نکلی ہیں، کہتی ہیں کہ ہم جمعہ کی نماز پڑھائیں گے، عورت مرد سب برابر ہیں، ان کی بھی پشت پناہی ہو رہی ہے. بہت پہلے سے یہ پلان بنا ہوا تھا اور باقاعدہ، یہ آج کا نہیں ہے، بہت پہلے یہ باقاعدہ ان سب کے وزارت خارجہ نے یہ پاس کیا تھا کہ مسلمانوں کے خطبے کو کی اصلاح ہونی چاہیے. یہ ایک گویا بند ان کے پلان کا تھا جو انہوں نے پاس کیا تھا آج سے بہت سال پہلے. تو اس میں جو پرانے زمانے میں پہلے آج سے 6-8 مہینہ پہلے پاس کیا تھا، وہ یہ ہونا چاہیے کہ خطبے کو عام بات چیت کا موقع ہونا چاہیے، دینا چاہیے، یعنی خطبے کو عام بات چیت کا موقع بنانا چاہیے. یعنی یہ کہ خطیب کھڑا ہو اور ہر ایک کو پوچھنے اور سوال کرنے کا آرڈر دے. دیکھیے یعنی اس قدر بیچارے بیوقوف ہیں کہ خالص دین کے احکام میں بھی دخل دینا چاہتے ہیں، اور کیا یہ سوچ رہے ہیں کہ مسلمان اس کو قبول کر لیں گے. ہر زمانے میں ان کے آدمی اپنے تیار ہو جائیں گے، یہودی چند اکٹھا ہو کر کے، یہودی مسلمان اپنے کو ظاہر کر کے، یہودی عورت ظاہر کر کے مسلمان اور نئے بیانات اسلام کے نام پر دے سکتا ہے، دے سکتی ہے، دے سکتا ہے، لیکن عام مسلمان اس کو قبول نہیں کریں گے. لیکن جیسے کہتے ہیں کہ وہ گھبراہٹ میں جو چاہیں اپنا پاس کریں اور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ بات پاس ہوئی تھی ان کی. ہمارے یہاں تو دین اسلام کا حکم ہے، پیارے رسول نے فرمایا ہے کہ اگر دو آدمی بات کر رہے ہیں خطبے کی حالت میں تو تیسرے کو حق نہیں کہے، انصت، چپ رہو، کہنے کا حق نہیں. اور وہاں کہتے ہیں کہ نہیں، خطبے کو، اس جمعہ کے خطبے کو عام بات چیت کا موقع بنانا چاہیے، ان کو اجازت دینی چاہیے. پاس کیا تھا بہت پہلے، تو اس کی تنفیذ اب ہو رہی ہے کہ اٹھایا گیا ایک ایسی عورت کو جس کا کوئی نہ ذکر ہے پہلے سے، نہ کوئی یعنی ایسی شہرت ہے جس کو جانتے ہوں کہ عالمہ ہے، فاضلہ ہے، اور کچھ ہے. ابھارا گیا، اس کو پیدا کیا گیا، جنا گیا، تو بہرحال یہ چیز ہے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ جو لوگ دین اور اسلام میں کیڑے ڈالتے ہیں یقیناً وہ بیچارے اول تو ہم کہیں گے عقل سے کھو رہے ہیں. عقل اگر ہوتی، اللہ تعالیٰ نے عقل ہی کو بہت جگہ پر لعلكم تعقلون لعلكم تتدبرون افلا يتدبرون القران. تو عقل سے کورے ہیں اس وجہ سے وہ دشمنی اسلام سے کرتے ہیں, ورنہ اگر یہ عقل سے کام لے تو یقیناً دنیا کے تمام نظاموں میں, اگر نظام ہی لیا جائے اس کو, اگر اس کو کہا جائے کہ انسانی نظام ہے تو اسلام کا نظام ہر چیز میں سب سے افضل. بہرحال تو کہنے کا مطلب ہے کہ پیارے رسول کی ایک ایک حدیث جو صحیح ہے, دو حدیثوں میں ٹکراؤ کبھی نہیں ہو سکتا ہے. حضرت ابن خزیمہ ایک عالم ہے, صحیح ابن خزیمہ ان کی کتاب ہے, کہتے ہیں دو صحیح حدیثوں میں کبھی ٹکراؤ نہیں ہو سکتا ہے. یا تو اس میں ہم دونوں کو اکٹھا کر سکتے ہیں, یا یہ کہ ایک کمزور ہوگی دوسری مضبوط ہوگی, قوی ہوگی قوی کو لیا جائے گا, کمزور کو چھوڑ دیا جائے گا. بہرحال ہر فن کے قاعدے ہوتے ہیں. کہتے ہیں کسی کے پاس بھی دو صحیح حدیث ہو جس میں ٹکراؤ ہو, میرے پاس لے کے آئے, میں اس کا معنی سمجھا دوں. تو یہ ہے معنی اس کا. یہاں تمام لوگوں نے یہ عقل یہ بات واضح طور پر قبول کرتی ہے کہ جس کے ساتھ حادثہ ہوا ہے کوئی, وہ تفصیل جو وہ شخص بیان کرے گا وہ سب سے زیادہ مقبول ہوگی. تیسرا آدمی کہے گا کہ نہیں, ان کے ساتھ یہ حادثہ اس طرح کا ہوا ہے, اس کی بات نہیں مانی جائے گی, اسی کی بات مانی جائے گی جس کے ساتھ حادثہ ہوا ہے. حضرت میمونہ کہتی ہیں میرے ساتھ پیارے رسول نے شادی کی, احرام کی حالت میں نہیں تھے, اور آپ ابو رافع جو بیچ میں تھے پیارے رسول اور ان کے درمیان, انہوں نے بھی کہا کہ پیارے رسول نے احرام کی حالت میں شادی نہیں کی. البتہ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے وہم نہیں کیا ہے, یعنی ان کو غلطی نہیں لگی ہے, شبہ نہیں ہوا ہے, بلکہ ان کا کہنا ہے کہ تزوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم میمونۃ وہم حرم, یعنی حدود حرم ہی میں آپ نے شادی ان سے کی تھی. احرام کہتے ہیں احرم, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تقتلوا الصید وانتم حرم, لا تقتلوا الصید وانتم حرم, شکار نہ کرو جبکہ تم محرم ہو. تم محرم کا وہاں تمام علماء نے فیصلہ تفسیر کی ہے کہ حالت احرام میں ہو عمرے اور حج کے لیے, یا حدود حرم میں ہو. حدود حرم والے کو بھی محرم کہا جاتا ہے, جس طرح آدمی کہیں جائے, جیسے کہتے ہیں کہ وادی میں گیا, تہامہ میں گیا, نجد میں گیا, تو کہتے ہیں انجدہ فہو منجد, وادی میں گیا تو منجد ہوا, یعنی وہاں وادی والا ہوا. اسی طرح حرم میں ہے تو حرم والا ہوا یا احرام والا ہوا. تو حضرت ابن عباس کے اس قول کی لوگوں نے یہ تعویل کی ہے کہ نہیں, ان کا کہنا یہ تھا کہ حدود حرم میں آپ نے شادی کی تھی اور باہر جا کر کے شادی نہیں کی تھی آپ نے ان سے. بہرحال تو کہنے کا مطلب خلاصہ کلام اس حکم کا یہ ہے کہ احرام کی حالت میں آدمی کو منگنی کی بھی بات نہیں کرنی چاہیے کسی کے ساتھ, اپنے لیے یا کسی دوسرے کے لیے, اور نہ بڑھ کر کے نکاح کا معاملہ مکمل کرنا چاہیے. بولے مسلم ان میمونۃ نفسہا, حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں حضرت میمونہ سے بذات خود, وہ کہتی ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم تزوجہا وہو حلال, غیر رسول نے ان سے شادی کی اس حالت میں کہ آپ احرام کی حالت میں نہیں تھے بلکہ آپ احرام کھول چکے تھے. وعن عقبۃ بن عامر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان احق الشروط ان یوفى به ما استحللتم به الفروج, اگر شرطوں میں سے شرط پوری کرنے کا واجب حق ہے مسلمان کے اوپر, تو سب سے بڑا حق ان شروط کے پورے کرنے کا ہے جس کی بنا پر کسی سے شادی کی ہے. کسی عورت کی حلال شرمگاہ حرام شرمگاہ کو حلال کیا گیا ہے اس شرط کی بنا پر. عورت شرط کر لے کہ یہ چیز دینی ہے, مہر 20,000 دینی ہے, 20 سے کم دینا جائز نہیں ہے. اسی طرح اور کوئی جائز شرط ہو, جائز شرط ہے جیسے کہہ دے کہ بھائی ہم مکے سے باہر نہیں جائیں گے, یہ بھی شرط علماء نے اس کا ذکر کیا ہے کہ خاص کسی خاص مدینہ یا شہر میں رہنے کی شرط کر لے کہ بھائی ہمیں آپ کو حق نہیں ہے کہ آپ مدینے سے باہر لے جائیں مکے سے باہر لے جائیں. آپ نے کہا ٹھیک ہے میں اس شرط کو مان رہا ہوں, اور اس شرط پہ آپ نے اس کے حرام شرمگاہ کو حلال سمجھا, مکمل ہوا تمام معاملہ اس شرط کے پورے کرنے کی شرط پر, تو پھر واجب ہے کہ آپ اس کو دوسری جگہ لے جانے پر مجبور نہ کریں, اور اگر کریں گے تو پھر طلاق دینا پڑے گا, خلع نہیں ہوگا. خلع کا مطلب ہے کہ عورت نہ چاہے, عورت چاہے طلاق دینا, اور مرد نہ چاہے تو مہر واپس کر کے اور پھر وہ طلاق لے سکتی, یہ شکل نہیں بنے گی, کیونکہ اس شوہر نے شرط پوری نہیں کی, اس وجہ سے کہا جائے گا تم طلاق دو اور مہر دو سب کچھ کر کے اپنا جاؤ. تو یہ چیز جتنی بھی شرطیں ہیں, پیارے رسول نے فرمایا ہے کہ جن شرطوں کو پورا کرنا واجب ہے, جس شرط سے کسی حرام شرمگاہ کو حلال کیا گیا یعنی شادی کی گئی, اس شرط کا پورا کرنا سب سے زیادہ اہم ہے. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم. اب اس میں جائز شروط, کیونکہ ہر وہ شرط جو حرام ہے اس کا اول اس شرط سے کسی چیز کو مکمل کرنا جائز نہیں ہے, لیکن اگر وہ غلطی میں شرط کو مان لیا, اس نے معلوم ہوا کہ یہ شرط حرام ہے, تو اس شرط کا پورا کرنا واجب نہیں ہے. پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل شرط لیس فی کتاب اللہ فہو باطل, ہر وہ شرط جو اللہ کی شریعت میں نہیں وہ باطل ہے. ولو کان مئۃ شرط, ہزار شرط ہو سو شرط ہو, اس کا پورا کرنا جائز نہیں ہے. نہ ایک ہی کہا جائے کہ نہیں واجب نہیں ہے, بلکہ جائز ہی نہیں حرام شرط. مثلا یہ کہہ دے عورت کی یا شخص مرد یہ کہہ دے کہ اس شرط پہ, ایسے لوگ شادی کرتے ہیں کہتے ہیں اس شرط پہ شادی کر رہا ہوں کہ بچے نہ تمہارے پیدا ہوں, ایسا بھی ایسی حماقت کرتے ہیں. یا عورت یہ شرط کر لے کہ دیکھو اس شرط پہ شادی کرتا ہوں کرتی ہوں تم سے راضی ہوں کہ پھر دوسری شادی نہیں کرنا, دوسری شادی نہیں کرنا, یہ اللہ کے شریعت کے خلاف ہے. اس وجہ سے اس شرط کا پورا کرنا واجب نہیں, اگرچہ مان لیا ہو. اس طرح بھی علماء نے کہا اگرچہ مان لیا ہو تو اس کا پورا کرنا واجب نہیں ہے. تو جائز شروط کو پورا کرنا بہرحال واجب ہے, اور جو شروط جائز نہیں ہیں ان کا پورا کرنا, اول تو اس سے موافقت جائز نہیں تھی, لیکن اگر موافقت کر لی ہے تو پھر اس کا پورا کرنا واجب نہیں, دھوکے کی بات نہ ہو. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أوقاس في المتعة ثلاثة أيام ثم نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. متعة کی ایک عجیب قصہ ہے. متعة موقت شادی جس کو کہتے ہیں, اب اس کا حکم یہ ہوتا تھا کہ دو گواہ ہو جاتے تھے اور آدمی کچھ دے کر کے ایک مہینے کے لیے پندرہ دن کے لیے عورت سے شادی کر لیتا تھا مہر کے نام سے یا اس کے بدلے کے نام سے. یہاں تک کہ صحابی کہتے ہیں کہ ہم گئے کہیں جہاد میں تھے تو ہم دو آدمی گئے کہ ہم متاع کریں, یعنی کسی عورت سے کو جب تک وہاں ہیں اپنے ساتھ رکھ لیں کچھ دے کر کے. تو ہم دونوں کے سامنے ایک عورت آئی, اس نے کہا کہ میں تم لوگوں سے متاع کرنا چاہتی ہوں, لیکن ہمارا جو ساتھی تھا وہ مجھ سے جوان تھا, لیکن میرے پاس جو چادر تھی ہم نے کہا یہ چادر دوں, اس کے پاس کوئی چیز خاص نہیں تھی, لیکن میرے پاس جو چادر تھی میں نے کہا تو کوئی چادر دوں گا, وہ چادر بڑی اچھی تھی. اب بیچاری کھڑی یہ بیٹھ کر کے سوچ رہی ہے کس کو اختیار کریں, چادر ان کی اچھی ہے اور جوانی ان کی اچھی ہے. تو کہا آخر میں مجھے اس نے پسند کیا. تو اس طرح کا ہوتا تھا, کچھ بھی دے کر کے معمولی چیز دے کر کے متاع, متاع کے معنی فائدہ اٹھانا, وقت بھی فائدہ. یہ چیز شروع پرانے زمانے میں جائز تھا, جاہلیت میں جائز تھی, پیارے رسول نے بھی اس کو ابھی حرام نہیں کیا. بہت سی چیزیں جیسے شراب تک جو غلط چیز ہے اس کو بھی بہت دنوں کے بعد حرام کیا گیا. اسی طرح متاع ایک حرام چیز تھی, پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جا کر کے 6 صدی ہجری میں حرام کیا پیارے رسول نے ہمیشہ کے لیے. اسی طرح گدھے کا گوشت, گدھا جو پالتو ہے اس کو بھی کھایا جاتا تھا, اس کا گوشت بھی 6 ہجری میں پیارے رسول نے حرام کیا, حرام بتایا. لیکن کچھ لوگ ہیں جو اس زمانے اب تک متع کو جائز کہتے ہیں, ان کا جواب کیا ہوگا؟ وہ حدیث کو نہیں مانتے, حقیقت یہ کہ حدیث کو نہیں مانتے. انکار حدیث کا ایک پہلو ہے یہ بھی کہ انہوں نے شریعت کا ایک بہت بڑا یعنی جس کو کہتے ہیں بہت بڑا مسئلہ انہوں نے چھوڑ کر کے پوری امت سے اختلاف کیا. اہل سنت جتنے ہیں تمام بے اختلاف مذاہب بے اختلاف عقائد سب اس کو حرام سمجھتے ہیں, لیکن شیعہ حضرات خاص طور پہ اس کی بڑی فضیلت بھی بیان کرتے ہیں سبحان اللہ. یعنی آپ سوچیں ان فضیلتوں میں, آپ ان کی کتابیں دیکھیں, ان کی کتابوں میں بعض میں لکھا ہوا ہے کہ جو بچہ متاع سے پیدا ہوتا ہے وہ دوسرے لوگوں سے افضل ہے. اس کی افضلیت کا ایک مظہر یہ بھی ہے کہ اگر جیسے ہے اہل سنت کے یہاں کی جو شخص قرآن کا زیادہ حافظ ہے وہ امامت کا مستحق ہے, ان کے یہاں اگر اپنے ماں باپ کا بچہ ہے اور ایک متاع کا بچہ ہے تو متاع والا بچہ زیادہ حقدار ہے کیونکہ اس سے افضل ہے امامت کا. عجیب ہے مسئلہ سبحان اللہ. اور اس متع کے نام سے زنا کو پورے طور پر حلال کیا جاتا ہے سبحان اللہ. لیکن آپ سوچیں ابھی یہ کتاب میں نے پڑھی ہے, اس میں لکھا ہے افیقو یا اہل یا شیعہ, یعنی ہوش میں آؤ اے شیعہ لوگ. یہ کتاب اس شیعہ ہی نے لکھی ہے, اس کا مضمون یہ ہے کہ یہ لوگ جو مطالعہ کرتے اور کراتے ہیں دوسرے لوگوں کو، بڑے لوگ جو ہوتے ہیں وہ دوسرے لوگوں کو دھوکہ دے کر کے کمزوروں کو ان سے مطالعہ کراتے ہیں، لیکن کوئی ان کی بچیوں کو طلب کرے تو نہیں دیتے ہیں. باقاعدہ اس نے لکھا ہے کہ ایک آدمی، ایک نوجوان تھا عراق کا، اس نے کہا کہ میں آپ کی لڑکی سے مطالعہ کرنا چاہتا ہوں، تو اس کو ڈانٹ کر کے اور مار کھا نکل جاؤ نہ مار کھا جاؤ گے، اس طرح کی بات آئی. تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ صرف شہوت رانی کا ایک مسئلہ ہے، دین کا اگر مسئلہ ہوتا تو پھر ان سب کو ایک دوسرے کے ساتھ یہ اس کو حلال کرنا چاہیے. لیکن کہتے ہیں نہیں، اس میں بھی انہوں نے یہ کہا ہے کہ فلاں خاندان کی ہو، آل رسول کی ہو، تو اس کے لیے جائز نہیں ہے. بہرحال اپنا ایک انہوں نے دین جب خود بنایا ہوا ہے تو جیسا چاہے اس میں بنائے، کیونکہ وہ شریعت اللہ کی طرف سے ان کی نہیں ہے، یقیناً وہ اپنی طرف سے بنائی ہوئی شریعت ہے. اور اس کو حضرت امام عبداللہ ابن عباس کی طرف اس کے جواز کو منسوب کیا جاتا ہے، یہ چیز پورے طور پر غلط ہے. بعض اشعار بھی اس ضمن میں کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کا فتویٰ در رسول کے بعد بھی مشہور تھا. حضرت عبداللہ ابن عباس فتویٰ دیتے تھے، کہتے تھے کہ متا جائز ہے، حالانکہ وہ کسی انہوں نے کوئی بات کہی تھی متا حج کے بارے میں، کہ حج تمتو اس کو حج متا بھی کہتے تھے. متا تمتانا امتانا یہ لفظ آیا تو اس سے انہوں نے متا کا اخراج کیا اور کہا کہ نہیں، متا حضرت عبداللہ ابن عباس جائز کہتے تھے. یہاں تک کہ ایک شاعر نے کہا اپنے ساتھی سے کہ کیا فتویٰ ابن عباس پر عمل کر کے اگر چاہو تو اس کچھ خوبصورت لڑکی لے کر کے کچھ دن عام سفر میں گزارے اس کے ساتھ. تو کہتے ہیں کہ حضرت سعید بن جبیر نے جا کر کے حضرت عبداللہ ابن عباس کو خبر دیا، کہا آپ کی طرف منسوب کر کے یہ کہا جا رہا ہے. کہتے ہیں نعوذ باللہ، واللہ ما قلت الا انه كالميتة للمقتر، میں نے اس کو جائز نہیں کہا ہے، بلکہ اس شکل میں جیسے کہ ایک آدمی گوشت بھوکو مر رہا ہو اور سور کا گوشت یا مردے کا گوشت ہو وہ کھا کر کے جی لے، اس طرح کی کا یہ مسئلہ ہے. وہ بھی کیا مسئلہ ہے کہ خدا نخواستہ کہتے ہیں اگر کہیں پھنس گیا ایسی جگہ پر کی خطرہ ہے کہ وہ اس سے زنا ہو جائے تو نکاح کی بات کر کے یہ تعویل کی گئی ہے. لیکن دوسری تیسری روایت میں باقاعدہ انہوں نے کہا کہ ہم نے کبھی نہیں کہا ہے اور یہ حرام ہے، پیارے رسول نے ہمیشہ کے لیے حرام کر دیا ہے. اس وجہ سے حضرت عبداللہ ابن عباس کی طرف اس کا انتساب یا اس کی نسبت پورے طور پر غلط ہے. لیکن بہرحال ان کے یہاں یہ چیز ہے اور اس کی بڑی فضیلت بیان کرتے ہیں. اور چھوٹی بچی ہو یا بڑی بچی ہو، سبحان اللہ، کتاب میں لکھا ہے، یہ ایک مرتبہ اس نے خود لکھا ہے، جو خود ساتھ تھا بڑے ان کے جوہادری کے ساتھ، خمینی کے ساتھ، تو باقاعدہ ایک مجلس میں گئے، وہاں عورتیں مرد سب اکٹھا ہوئی تبرک لینے ان سے. اس میں ایک بچی تھی چار سال کی، وہ پسند آ گئی. یقیناً وہ لکھا ہوا ہے اس میں، آپ کتاب حوالہ، وہ کتاب والے کی ذمہ داری، لکھا ہے کہ ہم لوگ دوسرے کمرے میں تھے اور وہ رات بھر چیخ چیخ کر کے وہ بچی نے رات گزاری. یعنی آواز باقاعدہ اس نے لکھا ہے کہ ہم لوگ سن رہے تھے. تو اس طرح کے بہرحال واقعہ آتے ہیں. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہدایت دے، اگر مسلمان ہے تو یقیناً اس قسم کے جس چیز کو پیارا رسول نے حرام کر دیا تو اس کو شبہ کی بنا پر بھی نہیں اس کو استعمال کر سکتا ہے. وعن علی رضی اللہ عنہ قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن المتعۃ عام خیبر، پیارا رسول نے خیبر کے سال یعنی 6 سن 6 ہجری میں پیارا رسول نے متعۃ سے منع کیا ہے. بخاری اور مسلم کی روایت ہے اور حضرت علی سے روایت ہے. اس وجہ جو حضرت علی کو اپنے کو حضرت علی کا پیرو کہتے ہیں، شیعان علی، ان کو چاہیے کہ حضرت علی کی یہ بات. لیکن مشکل یہ ہے ان کے یہاں احادیث کا جو مجموعہ ہے وہ مسلمانوں اہل سنت کے مجموعے کے بولے پورے طور پر خلاف ہے، اس کا وہ اس پر یقین نہیں رکھتے. قرآن پر بھی جب ان کو یقین نہیں ہے، کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک قرآن ہے، ہمارے پاس جو قرآن ہے یا ہمارے ائمہ کے پاس جو قرآن ہے، تمہارے قرآن میں اس کا ایک حرف بھی نہیں ہے. یہ اتنا بڑا فرق ہے، سبحان اللہ، دونوں قوموں میں. وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المحلل والمحلل له، رواہ احمد النسائی والترمذی وصححہ. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ پیارے رسول نے لعنت فرمائی ہے محلل اور محلل لہو سے. یہ مسئلہ بہت مشہور ہے، ہمارے خیال سے عام لوگ بھی اس کو جانتے ہیں. لفظ حلالہ یعنی تین طلاق دے دینے کے بعد حلالہ کرانا. مولانا فلاں نے حاشیہ قرآن میں لکھا ہے کہ حلالہ اور اسی طرح ایک لفظ کا اور ذکر کیا ہے کہ یہ سب شرعی حکمت ہیں، کہ یہ شرعی حکمت کی بنا پر شریعت نے اس کو یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو جائز کہا ہے، اس کو جائز کہا انہوں نے. یہاں کی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حلالہ کرنے والے یا حلالہ طلب کرانے والے کے پر لعنت بھیجی ہے. حدیث واضح ہے، صحیح ہے، اور وہ بھی حضرت عبداللہ ابن مسعود سے مروی ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود کی طرف فقہ حنفی کا خاص طور پر انتساب ہے. کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فقہ کو بویا اور علقمہ نے اس کو سینچا اور ابراہیم نخعی نے اس کو کاٹا اور پھر دوسرے لوگ اس کو صاف کر کے اور کھلا اور کھا رہے ہیں. ذکر کیا اس میں امام بونی رحمتہ اللہ علیہ اور امام جوز وغیرہ کا. تو حضرت عبداللہ ابن عباس مسعود کی اس روایت کو چھوڑ کر کے جس میں لعنت ہے تحلیل اور حلالے پر، اس حلالے کو شرعی سمجھ کر کے یا شرعی بنا کر کے اور حلالہ کرایا جاتا ہے. تعجب کی بات ہے اس حدیث کی تفسیر جو کی گئی اور شرح کی گئی، لعنت کے معنی اللہ تعالی رحمت فرمائے اس شخص پر جو حلالہ کر رہا ہے یا حلالہ کراتا ہے. رحمت کا لفظ استعمال کیا ہے اس معنی کا، اور کہاں سے؟ جسے پہلے میں نے ذکر کیا ہے، اس رحمت کا معنی لعنت میں اس معنی سے لیا ہے. ایک حدیث ہے آخری زمانے میں پیارے رسول نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں فرمایا اللہم من لعنتو، حدیث صحیح ہے، اللہم من لعنتو او شتمتو فجعل لعنتی ورحمتی علیہ رحمہ. اے اللہ تعالیٰ، جس کسی کو میں نے گالی دی ہو یا لعنت بھیجی اس کے اوپر، تو وہ لعنت اس کے اوپر رحمت بنا دے. پورے علماء کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ یہ اس معنی میں حدیث ہے کہ بغیر حق کے اگر کسی پر پیارے رسول نے لعنت بھیجی ہو، وہ لعنت کا مستحق نہیں تھا، یا سخت سست کہا ہو پیارے رسول نے اور وہ سخت سست کہنے کا مستحق نہ ہو. حالانکہ پیارے رسول سے کوئی ایسا واقعہ صادر نہیں ہوا جس کو ثابت کر سکے آدمی کہ بغیر کسی حق کے پیارے رسول نے نہ حق کسی کو گالی دی ہو نہ حق کسی پر لعنت بھیجی ہو. یہ ہے پورے علماء کی تفصیل اور تفسیر اس حدیث کی. لیکن اس کو چھوڑ کر کے کہا جاتا ہے کہ نہیں، جتنا بھی لعنت بھیجا پیارے رسول نے سب رحمت ہے. اس کا مطلب ہے لعن اللہ عاصر الخمر ومعتصره وحاملہ ومعمولہ، اللہ کی لعنت ہو شراب کو نچوڑنے والے پر یا شراب کو جو کسی سے نچوڑوائے اور جو شراب اٹھا کے کسی کو دے یا جو شراب پی رہا ہے، سب پر لعنت ہو، یعنی سب پر رحمت، شراب پیو جا کر کے، کیونکہ رحمت کی دعا ہے. اسی طرح اور دوسری جگہ لعن اللہ من لعن والدہ، جو اپنے والدین پر لعنت کرے اللہ کی لعنت اس پر ہو، گویا اللہ کی رحمت اس کے اوپر ہو. یہ کوئی عقل مند آدمی نہیں کہہ سکتا ہے، کیونکہ قرآن میں وقد ربک لا تعبد، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حدیث کریم کو توڑ بروڑ کر کے مذہب کے موافق کرنے میں بڑی مہارت رکھتے ہیں بیچارے. حالانکہ ان کے دل سے کوئی پوچھے، بہت بڑے عالم کا قصہ ہے، میں نے سنایا ہے آپ کو، میں تجدید اس کی کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں، ان کے شاگرد رشید کہتے ہیں، میں فجر کے بعد ان کے کمرے میں داخل ہوا تو سر پکڑ کے نیچے سر لٹکائے ہوئے رو رہے تھے، ہچکی بد رہی تھی. میں نے پوچھا حضرت کیوں رو رہے ہیں؟ کہا زندگی ضائع کر دی. یہ میرے پاس اس کا فوٹو ہے، بھیجا ہے کسی نے، میرے پاس ہے، جس پرچے میں چھپا ہے، جس بزرگ نے کہا ہے. کہتے ہیں زندگی ضائع کر دی. کہا اللہ اکبر، آپ نے اگر زندگی ضائع کر دی تو ہم لوگ کس کھیت کے بیت ہوئے ہیں؟ ہم لوگوں کی زندگی تو اور ہی ضائع ہے. کہا کیوں، کیسے ضائع کر دی حضرت؟ آپ نے زندگی بھر حدیث بخاری شریف پڑھائی، حدیث پڑھائی، فقہ پڑھائی، آپ نے زندگی کو ضائع کہا. حدیث کیا پڑھائی؟ ہم زندگی بھر یہی کوشش کرتے رہے کہ حدیث کو اپنے مذہب کے تابع کریں، اور اس پر وہ رو رہے ہیں آخری زمانے میں. لیکن یقیناً یہ ان کا طریقہ ہوتا ہے کہ نہیں، مذہب کو پہلے اور پھر حدیث کو بعد میں اس کے تابع کیا جائے، کچھ نہ کچھ وجہ نکال کر کے حدیث کو ضعیف کہا جائے، حدیث میں کوئی نہ کوئی علت ڈال کر کے اور کہا جائے. کچھ نہ ملے تو کہتے کہ ہمارے امام کے پاس کوئی اور حدیث رہی ہوگی، بس اس حدیث کو چھوڑنے کا ہی چلو. تو اس حدیث میں بھی بہت ٹھوکر کھائی ہے انہوں نے، اس سے رجوع کرنا چاہیے. اور حلالہ کو جو واضح طور پر جائز کہتے ہیں، یقیناً یہ حرامہ ہے، پورے طور پر حرامہ، جس کو پیارے رسول نے لعنت بھیجی ہے جس کے کرنے اور کرانے پر. اس کے پیچھے بہت کچھ فساد بھی ہوتا ہے. ہم نے خود دیکھا، مئو کا قصہ ہے کہ دو دوست جگری دوست تھے، بہت ہی ان کا تعلق اقتصادی تجارتی سب کچھ تھا، لیکن اس نے غصے میں اپنی بیوی کو شادی تین طلاق دے دیا. کیا کر کے دوست سے منت سماجت کی، کہا ہم مہر بھی دیں گے، رمزی مہر ہوتی ہے، کتنا ہوتا ہے، ہم مہر بھی دیں گے رات گزار کر کے، پھر تم طلاق دے دو. دوسرے دن جب طلاق کا مطالبہ ہوا ادھر سے پہلے شوہر کی طرف سے، تو بیوی بھی وہاں راضی ہوگی، کہتی ہے ہم ان کے پاس نہیں جائیں گے. اس کی وجہ سے اس کا قتل ہو گیا. ہوتا ہے ایسا، بیوی راضی کہتی ہے ہم پہلے شوہر کے پاس نہیں جائیں گے، ہم تمہارے ہی پاس آئیں گے. اس نے کہا اگر بیوی جانا چاہتی ہو تو تم لے جاؤ. تو جب اس سے پوچھا کہ ہم نہیں جانا چاہتے، ہم یہ رکھیں گے. مطلب ہو گیا باقاعدہ اس نئے شوہر کا اس کے. تو شریعت نے جس چیز کو حرام کیا یقیناً اس کی بہت بڑی حکمت ہے، اور حدیث کو توڑ مڑوڑ کر کے اور اپنے خیال کے تابع کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے. اللہ تعالیٰ معاف کرے جو لوگ یہ کام کرتے ہیں. وعن ابي سعيد عن ابي هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح الزاني المجلود الا مثله. کسی نے زنا کیا، غیر شادی شدہ تھا اور اس پر زنا ثابت ہوا، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس پر کوڑے بھی لگائے گئے. کیونکہ وزانیت وزانی فجلدو کل واحد الزانیت وزانی فجلدو کل واحد منهما 100 جلدہ. جب کوڑے لگ گئے تو شبہ ہی نہیں کہ اس کے اوپر زنا کی تہمت تھی، بلکہ حقیقت ہوئی. اور اب اگر وہ شادی کرنا چاہتا ہے تو جس سے زنا کیا ہے اسے سے اس کی شادی کرا دو. یہ گویا یہ کیا تو اس کو کہا جائے واجب ہے، کیا یہ کہ افضل یہی ہے. علماء نے اس میں دو رائے دو معنی بیان کیا، کہا کہ لا ينكح الزاني المجرود الا مثله، اسی اپنے طرح جس سے زنا کیا ہے اس سے شادی کرے، جس کو جس نے زنا کیا اس کو کوڑا لگا دیا گیا ہے تو دونوں کی اکٹھا شادی کرا دی جائے. یا یہ کہ خدا نخواستہ کوئی اور اس طرح کی عورت ہو تو یہ شخص بھی اسی طرح اس نے کام کر کے اپنے کو بدنام کیا ہے، وہ عورت بھی ہے، دونوں شادی کرے. لیکن اس سے نفرت بیان کرنا مقصد ہے کہ آدمی جس نے زنا کیا اس سے پاکیزہ عورت یا پاک باز عورت شادی نہ کرے. یعنی گویا جب یہ ہو جائے گا اور مجارٹی اس طرح معاملہ اس کے ساتھ کرنے لگی تو ظاہر بات ہے زنا سے آدمی بچنے کی شکل